سورہ توبہ التوبہ. نام: یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ، دوسرے البرات. توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے. بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ: اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس کی متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کی ہیں، جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے. یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا ہے. زمانہ نزول اور اجزائے سورت: یہ سورت تین تقریروں پر مشتمل ہے. پہلی تقریر آغاز سورت سے پانچویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے. اس کا زمانہ نزول ذیقعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں، اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں. دوسری تقریر رکوع 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام تک چلتی ہے، اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے. اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے. تیسری تقریر رکوع 10 سے شروع ہو کر سورت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی. اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقعوں پر اترے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا، مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا. اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و توبیخ، اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں تو سچے تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے. نزولی ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی، اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقاریر کو مؤخر کر دیا. تاریخی پس منظر: زمانہ نزول کے تعین کے بعد ہمیں اس سورت کے تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سلسلہ واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ حدیبیہ تک 6 سال کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً 1/3 حصے میں اسلام ایک منظم سوسائٹی کا دین، ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل با اختیار ریاست بن گیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن اور اطمینان کے ماحول میں ہر 4 طرف پھیلا سکے۔ حاشیہ 1، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو دیباچہ سورہ مائدہ اور سورہ فتح۔ اس کے بعد واقعات کی رفتار نے 2 بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج پر منتج ہوئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت روم سے۔ عرب کی تسخیر۔ عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت 2 سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ آخرکار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یارائے ضبط نہ رہا اور انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکے پر حملہ کر کے رمضان 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ حاشیہ 2، دیکھو سورہ انفال حاشیہ 43۔ اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذبوحی حنین کے میدان میں کی جہاں ہوازن، ثقیف، نظر اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اس واقعے پر پورا 1 سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پراگندہ عناصر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے۔ اس نتیجے کے حد کمال تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانے میں پیش آ رہے تھے۔ وہاں جس جرأت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاگ بٹھا دی اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے۔ حاشیہ 1، محدثین نے اس موقع پر جن قبائل اور امراء اور ملوک کے وفود کا ذکر کیا ہے ان کی مجموعی تعداد 70 تک پہنچتی ہے جو عرب کے شمال، جنوب، مشرق، مغرب ہر علاقے سے آئے تھے۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ غزوہ تبوک۔ رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات الطلاح یا ذات الاطلاح کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد کعب بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حضور نے بصرہ کے رئیس شرحبیل بن عمر کے نام پر دعوت اسلام کا پیغام بھیجا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاولی 8 ہجری میں 3,000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی، تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پر امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کریں۔ یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرحبیل بن عمر 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے۔ خود قیصر روم حمص کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں 1,00,000 کی مزید فوج روانہ کی ہے، لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3,000 سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرحبیل کی 1,00,000 فوج سے جا ٹکرایا۔ اس تحور کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1,33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی جو کسرا کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم، جن کے سردار عباس بن مرداس تھے، اور اشجا اور غطفان اور زبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے، اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوج کا ایک کمانڈر فردہ بن عمر الجزامی مسلمان ہوا، جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فردہ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کر اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا، دو چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، یا ترک اسلام، جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، یا اسلام، جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دی۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے قیصر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسرے ہی سال قیصر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے، آپ ہر وقت اس چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تامل کے قیصر کی عظیم و شان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر حنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی، دوسری طرف مدینے کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینے سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چھورا گھونپتے تھے۔ سامنے سے قیصر، جس کا دبدبہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا، حملہ آور ہو جاتا اور ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یکا یک مات کھا جاتی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں اور سواریوں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمایے کی بہت کمی تھی اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا، خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر کہ یہ دعوت حق کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کی گھڑی ہے، اسی حالت میں تیاری جنگ کا اعلان کر دیا۔ پہلے تمام غزوات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ مدینے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے پھیر کی راہ سے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔ اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیت قدیمہ کے بچے کھچے عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعائے امید تھی اور روم اور اسلام کے اس ٹکر کے نتیجے پر وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے امید کی جھلک دکھائی نہیں دینی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی اور وہ اپنی مسجد زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پانسا پلٹے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فتنے کا علم بلند کریں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدابیر بھی استعمال کر ڈالیں۔ ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے 22 سال سے وہ سر بکف رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے۔ اس موقع پر جرأت دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدائیان حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔ سر و سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی۔ غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا، عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کر دے دیے، سرفروش والنٹیئرز کے لشکر کے لشکر ہر طرف سے امنڈ امنڈ کر آنے شروع ہوئے، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان ہونے کو حاضر ہیں۔ جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بے تابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آتا تھا۔ یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے۔ چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے، اور جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برجستہ فرماتے تھے، جانے دو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا، اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں خلاصی بخشی۔ رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت متضاد، مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین نے مقابلے پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں، اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ سیرت نگار بالعموم اس واقعے کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلے پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ غزوہ موتا میں 3,000 اور 1,00,000 کے مقابلے کی جو شان وہ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جہاں 30,000 فوج آ رہی ہو وہاں وہ 1,00,000-2,00,000 آدمی لے کر میدان میں آ جاتا۔ قیصر کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا، اور بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے، آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی اور حربی فوائد حاصل کر لیں۔ چنانچہ آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھیں، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باج گزار اور تابع امر بنا لیا۔ اس سلسلے میں دومت الجندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی، ایلا کے عیسائی رئیس یوحنا بن روبا، اور اسی طرح مقنہ، جربا اور ازروح کے نصرانی رؤسا نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینے کی تابعیت قبول کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود و اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے، اور جن عرب قبائل کو قیاصرۂ روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے پر मुसलमानों का मुआवन बन गया। फिर इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि सल्तनत रोम के साथ एक तवील कश्मकश में उलझ जाने से पहले इस्लाम को अरब पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेने का पूरा मौका मिल गया। तबूक की इस फतह बिला जंग ने अरब में उन लोगों की कमर तोड़ दी जो अब तक जाहिलियत कदीमा के बहाल होने की आस लगाए बैठे थे, खाह वो ऐलानिया मुशरिक हों या इस्लाम के पर्दे में मुनाफिक बने हुए हों। इस आखिरी मायूसी ने उनमें से अक्सर व बेशतर के लिए इसके सिवा कोई चारा न रहने दिया कि इस्लाम के दामन में पनाह लें, और अगर खुद नेमत ईमानी से बहरावर ना भी हों तो कम अज कम उनकी आइंदा नस्लें बिल्कुल इस्लाम में जज्ब हो जाएं। इसके बाद जो एक बराए नाम अकलियत शिर्क को जाहिलियत में साबित कदम रह गई वो इतनी बेबस हो गई थी कि उस इस्लाही इनकलाब की तकमील में कुछ भी माने ना हो सकती थी जिसके लिए अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा था। मसाइल और मुबाहिस। इस पस मंजर को निगाह में रखने के बाद हम बा आसानी उन बड़े बड़े मसाइल का अहसास कर सकते हैं जो उस वक्त दरपेश थे और जिनसे सूरह तौबा में तआरुज किया गया है। एक, अब चूंकि अरब का नज्म व नस्क बिल्कुलिया अहले ईमान के हाथ में आ गया था और तमाम मजाहिम ताकतें बेबस हो चुकी थीं, इसलिए वो पॉलिसी वाज़ेह तौर पर सामने आ जानी चाहिए थी जो अरब को मुकम्मल दारुल इस्लाम बनाने के लिए इख्तियार करनी जरूरी थी। चुनांचे वो हस्बे ज़ैल सूरत में पेश की गई। अलिफ, अरब से शिर्क को कतन मिटा दिया जाए और कदीम मुशरिकाना निजाम का कुल्ली इस्तीसाल कर डाला जाए ताकि मरकज इस्लाम हमेशा के लिए खालिस इस्लामी मरकज हो जाए और कोई दूसरा अंसर उसके इस्लामी मिजाज में ना तो खलल अंदाज हो सके और ना किसी खतरे के मौके पर अंदरूनी फितने का मुआज्जब बन सके। इसी गरज के लिए मुशरिकीन से बरात और उनके साथ मुआहिदों के इख्तिताम का ऐलान किया गया। बे, काबे का इंतजाम अहले ईमान के हाथ में आ जाने के बाद ये बिल्कुल नामुनासिब था कि जो घर खालिस खुदा की परस्तिश के लिए वक्फ किया गया था उसमें बदस्तूर शिर्क होता रहे और इसकी तौलियत भी मुशरिकीन के कब्जे में रहे। इसलिए हुक्म दिया गया कि आइंदा काबे की तौलियत भी अहले तौहीद के कब्जे में रहनी चाहिए और बैतुल्लाह के हुदूद में शिर्क और जाहिलियत की तमाम रस्में भी बज़ोर बंद कर देनी चाहिए। बल्कि अब मुशरिकीन इस घर के करीब फटकने भी ना पाएं ताकि इस बनाए इब्राहिमी के आलूदाए शिर्क होने का कोई इम्कान बाकी ना रहे। जीम, अरब की तमद्दुनी जिंदगी में रसूम जाहिलियत के जो आसार अभी तक बाकी थे उनका जदीद इस्लामी दौर में जारी रहना किसी तरह दुरुस्त ना था, इसलिए उनके इस्तीसाल की तरफ तवज्जो दिलाई गई। नसी का कायदा इन रसूम में सबसे ज्यादा बदनुमा था, इसलिए उस पर बराह रास्त ज़रब लगाई गई और इसी ज़रब से मुसलमानों को बता दिया गया कि बकिया आसार जाहिलियत के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। दो, अरब में इस्लाम का मिशन पाया तकमील को पहुंच जाने के बाद दूसरा अहम मरहला जो सामने था वो ये था कि अरब के बाहर दीन हक का दायरा असर फैलाया जाए। इस मामले में रोम और ईरान की सियासी कुव्वत सबसे बड़ी सद्दे राह थी और नागुजीर था कि अरब के काम से फारिग होते ही उनसे तसादुम हो। नीज आगे चलकर दूसरे गैर मुस्लिम सियासी और तमद्दुनी निजामों से भी इसी तरह साबका पेश आना था। اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختارانہ فرما روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو، تا آن کے وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں۔ جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے، ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، بشرط یہ کہ جزیہ دے کر اسلامی اقتدار کے متی بنے رہیں۔ تین، تیسرا اہم مسئلہ منافقین کا تھا، جن کے ساتھ اب تک وقتی مصالحے کے لحاظ سے چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ گویا نہیں رہا تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے، اور وہی سخت برتاؤ ان چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سویلم کے گھر میں آگ لگوا دی، جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپس تشریف لاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد زرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا۔ چار، مومنین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت زوف عزم باقی تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا، کیونکہ اسلام عالمگیر جد و جہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا، اور اس مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا، زوف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی تھی ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی۔ پیچھے رہ جانے والوں کے اس فعل کو کہ وہ بلا عذر معقول پیچھے رہ گئے، بجائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراست ہونے کا ایک بیّن ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ آلائے کلمۃ اللہ کی جد و جہد اور کفر و اسلام کی کشمکش ہی وہ اصل کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوی ایمان پرکھا جائے گا۔ جو اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا، اس کا ایمان معتبر ہی نہ ہوگا، اور اس پہلو کی کسر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی۔ ان امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مضامین بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔